اللعين الرجيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ما شاء الله
حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقد قال الله الحكيم في كتابه الحكيم وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صلوات الله قادہ کے آغاز کے ساتھ حرم مطہرہ سامن الحجر حضرت علی ابن موسیٰ رضا صلوات اللہ علیہ جانب سے جو اشرہ کرامت کا سلسلہ شروع ہوا آج اس سلسلے کی نویں تقریر ہے. آج کی تقریر کا عنوان ہے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے سیاسی اور معاشرتی حالات. کہ امام نے جس زمانے میں اس دنیا میں قدم رکھا، امام نے جس زمانے میں بچپنا گزارا، جوانی گزاری اور منصب امامت کو سنبھالا، اس زمانے کے حالات کیسے تھے، سیاسی حالات کیسے تھے، معاشرتی حالات کیسے تھے، زمانہ کیسا تھا. ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں تو یہ بات کہی جاتی ہے کہ جناب زمانہ دیکھ کر چلیے، جو زمانہ کہتا ہے وہ کیجئے، لیکن ہم جن کے ماننے والے ہیں وہ زمانہ دیکھ کر نہیں چلتے بلکہ زمانے کو اپنے اشارے پر چلاتے ہیں. हमारे समाज में हमको ये समझाया जाता है कि देखो गांव वाले क्या कहते हैं, गांव के बुजुर्ग क्या कहते हैं, देखो जमात क्या कहती है, माशरा क्या कहता है, समाज क्या कहता है, और बात जब थोड़ी सी और आगे बढ़ती है तो कहते हैं देखो हुकूमत क्या कहती है, मुल्क वाले क्या कहते हैं, मशरिक वाले क्या कहते हैं, मगरिब वाले क्या कहते हैं। मगर इमाम आवाज़ दे रहे हैं कि न मशरिक वालों को देखो न मगरिब वालों को देखो, ये देखो खुदा क्या कहता है। हम इमाम की ज़ियारत के लिए आए हैं, हम इमाम का कलमा पढ़ने वाले हैं, हमने उनकी विलायत का दम भरा है, उनके विलायत को मानने वाले हैं, तो हमें उन्हीं की सीरत के ऊपर चलना है। उन्होंने जमाने से कैसे मुकाबला किया, ऐसे बच्चों की तरबियत न कीजिए कि जैसा जमाना है वैसे चलो, जैसे समाज कह रहा है वैसे जिंदगी गुजारो, जैसे गांव वाले शहर वाले कह रहे हैं वैसे जिंदगी गुजारो। नहीं अजीजों, जो जमाना देख कर चलता है उसे इब्नुल वक्त कहा जाता है, और उस जमाने को अपने इशारे में ठान लेता है उसे साहिब उस जमान कहा जाता है। एक बाबा से बुलंद सलावत पढ़े मोहम्मद, लिहाजा इस उनवान की फकत में सुर्खियां आपके सामने पेश कर सकता हूं, दामने वक्त में गुंजाइश नहीं होती है, इंतहाई आप लोगों का लिहाज करते हुए ज़ाहिरीन हैं, थके हुए हैं, बहुत मुनस्सब प्रोग्राम यहां मुनक़िद होता है, इस वक्त मजलिस शुरू होगी, इस वक्त मजलिस खत्म हो जाएगी। मैं फकत सुर्खियां आपके सामने पेश करना चाहता हूं, उसकी तफसीलात के ऊपर आप गौर कीजिएगा। मैंने जिस आयत को आज की तकरीर का उनवान करार दिया है कि सूरह मुबारक आले इमरान की आयत है, आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा जब मैं तर्जुमा करूंगा मेरे बच्चों को कि मैंने इस आयत का इंतखाब आज की तकरीर के लिए क्यों किया। इरशाद परवरदिगार हो रहा है, वल काज़िमीन अल ग़ैज़ वल आफीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। वल काज़िमीन अल ग़ैज़, अल्लाह अपने नेक बंदों के किरदार को बयान कर रहा है कि मेरे नेक बंदे वो हैं जो गुस्से को पी जाते नहीं। वल काज़िमीन अल ग़ैज़, जो गुस्से को सख्त करने वाले हैं, गुस्से को पी जाने वाले हैं। वल आफीना अनिन नास, और लोगों को माफ करने वाले हैं। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है। तीन बातें इस आयत में बयान की गई हैं। सबसे पहली आयत, सबसे पहली बात, वल काज़िमीन अल ग़ैज़, गुस्से को पी जाना। वल आफीना अनिन नास, लोगों को माफ कर देना। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है। हमारे चौथे इमाम के घर में बाबा से बलन सलावत पढ़ा मोहम्मद, मुझे हुक्म दिया गया है कि लोगों से ये गुजारिश करें कि वो आगे तशरीफ ले आए एक सलावत पढ़ते हुए। इमाम के घर में गुलाम है, खिदमत करने वाला है, वो इमाम के सर के ऊपर एक ज़र्फ़ में पानी लिए हुए है और पानी डाल रहा है। इत्तेफाक से वो ज़र्फ़, वो बर्तन उसके हाथ से छूटा और वो इमाम के सर के ऊपर पड़ा, जिससे इमाम को चोट लगी, इमाम का सर जख्मी हो गया। یہ غلام پریشان ہوا, اس نے فوراً امام کو دیکھا اور یہ آیت پڑھ دی, والکاظمین الغیظ, غصے کو پی جانے والے. در اہل بیت پر پلنے والے غلام بھی قرآن سے اس طرح آشنا ہوتے ہیں. فوراً اس نے آیت کا یہ ٹکڑا پڑھ دیا, والکاظمین الغیظ, غصے کو پی جانے والے. امام نے فرمایا میں نے غصے کو پی لیا, میں نے غصے کو ضبط کر لیا. اس نے فوراً آگے آیت پڑھی, والعافین عن الناس, لوگوں کو معاف کرنے والے. امام نے فرمایا جا, میں نے تجھے معاف کر دیا. اس نے کہا واللہ یحب المحسنین, اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. آپ نے فرمایا جا, میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کر دیا. عزیزوں, غصے کو ضبط کرنا, کاظمی, اسی کاظم کی جمع کاظمی. کاظم کسے کہا جاتا ہے؟ کاظم وہ ہے جو اپنے غصے کو ضبط کر لے. دیکھیے یہ غصہ جو ہے, یہ اس کے بارے میں روایت میں یہ فقرہ وارد ہوا ہے کہ الغضب مفتاح کل شر, غصہ جو ہے یہ ہر برائی کی کنجی ہے. الغضب مفتاح کل شر, ہر برائی کی کنجی کا نام ہے غصہ. جب انسان مبتلا غیظ و غضب ہو جاتا ہے تو وہ دنیا کا کوئی بھی اقدام کر سکتا ہے, اور شیطان کے لیے بہترین موقع ہوتا ہے بہکانے کا, گمراہ کرنے کا, منحرف کرنے کا. ایک انسان کو دوسرے انسان سے لڑوانا ہے, اس کے لیے بہترین موقع ہے جب انسان غصے میں آ جائے. کسی انسان کو مذلت کے گڑھے میں ڈھکیلنا ہے, شیطان کے لیے بہترین موقع ہے جب انسان غصے میں آ گیا. اسی لیے ہمارے یہاں روایت میں یہ کہا گیا ہے الغضب مفتاح کل شر, غصہ جو ہے وہ ہر برائی کی کنجی ہے. عزیزو, لیکن ایک بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ غصہ بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے. غصہ آنا چاہیے, بس ہمیں یہ پہچاننا ہے کہاں آنا چاہیے, کہاں ضبط کرنا چاہیے. اس کے مواقع کو پہچاننا ہے, اس کی جگہوں کو پہچاننا ہے کہ کہاں آنا چاہیے کہاں نہیں آنا چاہیے. ورنہ انسان یہ کہے کہ غصہ تمام برائیوں کی کنجی ہے, اس کے معنی یہ ہے کہ ہمیں غصہ نہیں آنا چاہیے, اور انسان یہ کہہ کر سماج میں زندگی گزارنا شروع کر دے, یعنی دین کے خلاف کوئی بات کی جائے انہیں غصہ ہی نہیں آتا, امام کے خلاف کوئی بات کی جائے انہیں غصہ ہی نہیں آتا, عزاداری کے خلاف بات کی جا رہی ہے انہیں غصہ ہی نہیں آتا. عزیزوں, جسے غصہ ان مواقع پہ نہیں آتا ہے اسے بغیرت کہا جاتا ہے. غصہ آنا چاہیے, بس فقط مواقع کو تلاش کرنا ہے, جگہوں کو پہچاننا ہے کہاں غصہ آنا چاہیے اور کہاں غصہ نہیں آنا چاہیے. یہی وجہ ہے عزیزوں, آپ پڑھتے ہیں تاریخ میں, سنتے ہیں تاریخ میں, تاریخ نے ایک منظر دیکھا مولا کائنات کی زندگی کا, جب مولا کائنات نے دشمن کو زمین پر گرا دیا, سینے پر سوار ہو گئے, اس کے بعد سینے سے اتر آئے. راہ خدا میں جہاد ہو رہا ہے, دشمن کو زمین پر گرا دیا ہے, اس کے سینے کے اوپر سوار ہو گئے, ابھی گلا کاٹنا چاہتے ہیں. لوگوں نے دیکھا کہ مولا سینے سے اتر آئے. تھوڑی دیر کے بعد جب مولا کائنات اس کو قتل کرنے کے بعد پیغمبر کے پاس آئے, اب لوگوں نے پوچھا یا علی, بہترین موقع تھا, آپ نے اسے زمین پر گرا دیا تھا, سینے پہ سوار ہو گئے تھے, آپ اسے قتل کر دیتے, یہ اتر کیوں آئے آپ؟ آپ نے اتنا اچھا موقع جو ہے وہ ہاتھ سے کیوں جانے دیا؟ آپ نے فرمایا جب میں اس کے سینے پہ سوار ہوا, اس نے بے ادبی کی, مجھے غصہ آ گیا, اس نے بے ادبی کی, مجھے غصہ آ گیا. میں نہیں چاہتا تھا کہ دنیا یہ کہے کہ علی نے ایک کام غصے میں کیا. آہ! 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 ملتی ہیں اور آپ صبح شام سنتے رہتے ہیں مجالس میں، پڑھتے رہتے ہیں کہ مولا کائنات نے اپنے غصے کو اوپر ضبط کیا، جبکہ علی کی زندگی کے لیے ایک موقع نہیں ہے، علی کی ساری زندگی دیکھیں۔ مگر چونکہ تاریخ میدانوں سے بنتی ہے، لہذا میدان میں یہ منظر نگاہوں کے سامنے آیا تو لوگوں نے اسے کتاب میں محفوظ کر دیا، لوگوں نے اسے لکھ دیا۔ عزیزو، ایک منظر دنیا کی نگاہوں کے سامنے آیا کہ علی نے قوت ضبط کا مظاہرہ کیا، قوت برداشت کا مظاہرہ کیا، تو علی کی زندگی کا یہ مرحلہ سب نے اپنی اپنی تاریخوں میں لکھ دیا۔ اب کیا کہا جائے علی کے اس لال کو جس کا لقب مسلسل کاظم ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد، ایک بابا سے بلند صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ کیا فضائل ہوں گے، کیا مناقب ہوں گے علی کے اس لال کے جس کا لقب ہو کاظم۔ ہم پکارتے ہیں امام کاظم، اس کا لقب ہو گیا، مسلسل نام کی جگہ اختیار کر لیا۔ انسان مجبور ہو، انسان بے بس ہو، اس کے پاس کوئی اختیار نہ ہو، اس کے پاس کوئی پاور نہ ہو، اس کے پاس کوئی طاقت نہ ہو، کوئی قوت نہ ہو، اور برداشت کرے تو بیچارے کو برداشت کرنا ہی ہے۔ مگر اللہ نے جن کی انگلیوں میں اتنی طاقت رکھی ہو وہ برداشت کرے دین کے خاطر، تب اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی یہ کاظم ہے۔ کن حالات میں امام نے اپنی امامت کا آغاز کیا ہے؟ عزیزو، آپ جانتے ہیں ہمارے اور آپ کے آٹھویں امام حضرت علی ابن موسیٰ رضا صلوات اللہ وسلام علیہ، آپ کی ولادت باسعادت سن 148 ہجری میں ہوئی، سن 148 ہجری میں۔ یہ کون سا دور ہے جب آٹھویں امام پیدا ہوئے ہیں؟ یہ زمانہ ہے منصور دوالقی کا، منصور دوالقی کا زمانہ ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ امام جس ماحول میں، جس حکومت میں، جس زمانے میں اپنی آنکھ کھول رہے ہیں، زمین کے اوپر قدم رکھ رہے ہیں، اس زمانے کے حالات کیسے ہیں؟ امام صادق علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے سن 148 ہجری میں، اور اسی سال یعنی 25 شوال کو امام کی شہادت ہوئی چھٹے امام کی، اور 11 ذیقعد کو آٹھویں امام کی ولادت ہوئی۔ جب امام کی ولادت ہوئی اور ادھر چھٹے امام کی شہادت ہوئی، منصور دوالقی نے خط لکھا مدینے کے گورنر کو۔ آپ دیکھیں حالات کیسے تھے، مدینے کے گورنر کو خط لکھا، اور اس خط میں اس نے تحریر یہ کیا کہ چھٹے امام میں جعفر ابن محمد نے جسے بھی اپنا خلیفہ بنایا ہو، جسے اپنا وصی بنایا ہو، جسے اپنا جانشین بنایا ہو، اس کا سر قلم کر کے میرے پاس بھیج دو۔ جسے انہوں نے اپنا جانشین بنایا ہو، اپنا وصی بنایا ہو، اپنا خلیفہ بنایا ہو، فوراً ان کا سر کاٹ کر سر قلم کر کے میرے پاس بھیج دو۔ مدینے کے گورنر کے پاس مرکزی حکومت کا خط آیا، قاصد آیا خط لے کر اور گورنر کے حوالے کیا۔ گورنر نے فوراً اپنے جاسوسوں کو بھیج دیا، کہا جاؤ امام صادق کے گھر میں، دیکھو معلوم کرو کس کو انہوں نے اپنا جانشین بنایا ہے، کس کو انہوں نے اپنا وصی بنایا ہے۔ آ گئے جاسوس، آ گئے حکومتی افراد، سپاہی آ گئے، اور جناب حمیدہ چھٹے امام کی جو اہلیہ ہیں ان سے کہا کہا کہ یہ بتائیے کہ انہوں نے اپنا کسی کو جانشین بنایا، انہوں نے اپنا کسی کو وصی بنایا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہاں، پورا وصیت نامہ چھوڑ کر گئے ہیں، پورا وصیت نامہ لکھ کر گئے ہیں۔ کالا وصیت نامہ، وصیت نامہ لا کے انہوں نے ان کے حوالے کیا، یہ لوگ فوراً لے کر گورنر کے پاس پہنچے۔ اب دیکھا اس وصیت نامے میں امام صادق علیہ السلام نے وصیت یہ کی ہے کہ جو ذمہ داریاں میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جو کام میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اسے 5 آدمی مل کر کریں گے، ان میں سب سے پہلا نام منصور دوالقی کا۔ آج کے زمانے میں تو ایک ہیئت بنا کے جا رہے ہیں، ایک بورڈ بنا کے جا رہے ہیں جو کام میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، 5 آدمی مل کر ان کاموں کو انجام دیں گے، ان میں سب سے پہلا نام ہے منصور دوالقی کا، دوسرا نام ہے مدینے کے گورنر کا، تیسرا نام ہے امام کے فرزند جناب عبداللہ کا، چوتھا نام ہے امام موسیٰ ابن جعفر کا، اور پانچواں نام ہے آپ کی زوجہ محترمہ جناب حمیدہ کا. امام نے یہ وصیت کی ہے کہ جو کام میں چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ پانچ آدمی انجام دیں گے. اور حاکم کا خط آیا ہے، منصور دوانتی کا خط آیا ہے کہ جسے وصی بنایا ہو اس کا گلا کاٹ دیا جائے. اب گورنر نے جب وصیت نامہ پڑھا سر پکڑ کر بیٹھ گئے. عزیز و ظلم کی مجبوری دیکھیں اور مظلومیت کا اقتدار دیکھیں. ابھی یہ انتظار کر رہا ہے کہ ابھی وہ آتا ہوگا سر لے کر آئے گا. جب یہ واپس ہوا اور حاکم کے پاس پہنچا، کہا کیا ہوا؟ ہمارا پیغام پہنچا دیا، معلوم ہوا کسے وصی بنایا ہے، قتل کر دیا، سر کاٹ دیا. جا کے وصیت نامہ پیش کر دیا، کہا کہ مدینے کا گورنر پریشان ہے کہ کام کہاں سے شروع کیا جائے، اس لیے کہ سب سے پہلا نام تو حضور ہی کا ہے. عزیزو، ظلم کی مجبوری دیکھیں، مظلوم کا اقتدار دیکھیں. اللہ محفوظ رکھنے والا ہے. اس حالات میں، ان حالات میں آٹھویں امام نے اس زمین کے اوپر قدم رکھا ہے. اور اس کے بعد عزیزو جو حالات ہیں تاریخ کے، آپ دیکھیں منصور نے ایک صندوق ہے اس کے پاس بہت بڑا، اور اس صندوق میں اس نے قفل لگایا اور اس کی چابی اس نے اپنی بیٹے مہدی کی زوجہ کو دے دیا. کہا دیکھو میری زندگی میں یہ صندوق نہ کھلے، جب میرا انتقال ہو جائے تو جو میری جگہ پہ خلیفہ ہوگا اس کو ہی چابی دے دی. منصور کا جب انتقال ہوا اور اس کا بیٹا مہدی کو خلیفہ ہوا تو اس نے اپنی زوجہ سے کہا کہ لاؤ وہ چابی دو تاکہ ہم اس صندوق کو کھولیں اور ایک نئے عیش و آرام کا مثلاً خزانہ ہوگا، پیسے اس میں سے نکالے اور ہماری عیش و عشرت کا سامان ہو سکے. اس نے چابی اپنے شوہر کے حوالے کی اور جب صندوق کو کھولا گیا تو عزیزو اس میں 100 عدد کٹے ہوئے سر رکھے تھے. 100 عدد کٹے ہوئے سر رکھے تھے اور ہر سر کے اوپر ناک میں اس کے سوراخ کر کے پرچہ ڈال دیا گیا ہے، یا کان میں سوراخ کر کے پرچہ ڈال دیا گیا ہے، اور صاحب سر کا نام بھی لکھا ہے اور شجرہ بھی لکھا ہے کہ یہ علی کی اولاد میں سے ہیں، ان کے باپ کا یہ نام ہے، ان کے دادا کا نام یہ ہے، یہ فاطمہ زہرا کی نسل سے ہیں. یعنی 100 عدد سادات کے سر ہیں جو صندوق میں رکھے. جن میں زندگی گزار رہے ہیں یہ سر کیوں کاٹے؟ یہ سر کس کے ہیں عزیزو؟ یہ اولاد علی کے سر ہیں، یہ بنی ہاشم کے سر ہیں، یہ سادات کے سر ہیں، یہ امام کے چاہنے والوں کے سر ہیں. منصور اپنے بیٹے کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ دیکھو اگر تمہیں حکومت کرنا ہے تو تمہیں یہ کام کرنا ہوگا، تمہیں سادات کو قتل کرنا ہوگا، آل محمد کو قتل کرنا ہوگا. اور یہی وجہ ہے منصور جب تک زندہ رہا اس نے ساتویں امام کو بغداد نہیں بلایا، لیکن جیسے ہی مہدی خلیفہ بنا اس نے یہ صندوق کی جب داستان دیکھی فوراً امام ہفتوں کو اس نے مدینے سے بغداد بلایا. اور مدینے سے امام بغداد جا رہے، راستے میں ایک چاہنے والوں کی ایک بستی تھی، ادھر سے امام کا گزر ہوا. ایک چاہنے والا جو ہے وہ سنہرا کھڑا تھا، راستے میں کھڑا تھا، اس نے دیکھا، کہا مولا کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ کہا بغداد میں مجھے بلایا گیا. بس چاہنے والا رونے لگا، مولا اب آپ کا سایہ ہمارے سر سے اڑ جائے گا، یہ ظالم آپ کو قتل کر دے گا. آپ نے فرمایا نہیں، یہ ظالم مجھے نہیں قتل کر سکتا، اور اگر تمہیں مجھ سے ملاقات کرنی ہے تو فلا تاریخ کو اسی مقام کے اوپر آ جانا، مجھ سے مل لینا. یہ کہہ کر امام بغداد چلے گئے. اب یہ آدمی سوچتا رہا کہ امام کے یہ کہنے کے معنی کیا ہے، کہنے کا مقصد کیا ہے، بھلا کیسے ممکن ہے کہ وہ ظالم امام کو چھوڑ دے. لیکن جب وہ تاریخ آئی جس تاریخ کے لیے امام نے کہا تھا، یہ آدمی آیا اور آنے کے بعد اسی جگہ کے اوپر کھڑا ہو گیا. اب امام کا انتظار کر رہا، امام کا انتظار کر رہا ہے، یہاں تک کہ دیکھا دوپہر آ گئی، دوپہر ہو گئی، امام نہیں آئے، عصر کا وقت ہو گیا، امام نہیں آئے. اب اس کے دل میں رہ رہ کر یہ بات آتی ہے کہ امام کے کہنے کا مقصد یہ کیا تھا؟ ظاہر امام ہے، انہوں نے یہ بات جو کہی ہے مگر کہیں نظر نہیں آ رہے. ابھی سورج نہیں غروب ہوا تھا, دیکھا کہ کوئی شہ سوار چلا آ رہا ہے. امام قریب پہنچے, امام نے فرمایا تم کیوں اتنا پریشان ہو گئے تھے؟ میں نے تم سے کہا تھا کہ میں اس تاریخ کو یہاں آؤں گا. کہا مولا میں نے سوچا کہ جب ظالم نے آپ کو دربار میں بلایا ہے تو آپ کیسے زندہ واپس آ سکتے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں نہیں, میرے پاس پیغمبر خدا کی وہ دعا ہے. میرے جب نے فرمایا کہ جب وہ دعا پڑھ کر ظالم کے سامنے جاؤ کہ ظالم تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. کہا مولا بتائیے وہ دعا کون سی ہے؟ کہا وہ دعا جوشن صغیر ہے. میرے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی ظالم کے سامنے جانا ہو, ظالم کا تمہارا مقابلہ ہو تو اس دعا کو پڑھ کر چلے جانا, ظالم تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. امام نے فرمایا میں اس دعا کو پڑھ کر تب ظالم کے دربار میں گیا تھا. عزیزو امام کے پاس سارے راستے ہیں جن سے اپنی زندگی کو بچایا جا سکتا ہے, مگر اپنی زندگی کو بچانا مقصد نہیں ہے, دین کو بچانا مقصد ہے. جب تک اس دین کو ہماری زندگی کی ضرورت رہے گی ہم اپنی زندگیوں کو بچائیں گے, جوشن صغیر بھی پڑھیں گے, دعائیں بھی پڑھیں گے, اپنے کو محفوظ رکھیں گے. لیکن جس دن دین کو ہمارے خون کی ضرورت ہوگی, ایک خون نہیں 72 خون ہم پیش کر دیں گے. ایک سر نہیں ہم 72 سر پیش کر دیں گے تاکہ دین کو بچا لیا جائے. عزیز و آل محمد کا کل کردار بس یہی ہے, نہ اپنی زندگی کو بچانا ہے, بچانا ہے دین الہی کو. ہمارے دین کو کس وقت ہمارے خون کی ضرورت ہے اور کس وقت ہماری زندگی کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں ایسے حالات ہیں سیاسی جن میں امام رضا علیہ السلام کو پھر مامون نے بلایا ہے مدینے سے. وہ پوری داستان 4 مہینے کا سفر طے کر کے امام آئے مامون کے پاس. کیوں بلایا؟ حالات کیا تھے؟ کیا مامون کو امام علی رضا سے محبت تھی جیسا کہ بعض مورخین نے اب چاہے جان بوجھ کر اور چاہے غلط فہمی میں, ان کو غلط فہمی یہ ہو گئی کہا چونکہ وہ مائل تھا امام کی طرف لہذا امام کو بلایا. اس نے امام کو بلایا. جیسے حالات ایسے تھے ملک کے ہارون کے انتقال کے بعد, ملک کے حالات ایسے تھے کہ آپس میں دو بھائیوں میں اختلاف ہو گیا. مامون نے اپنے بھائی امین کو قتل کر دیا اور ایک طرف سے امام رضا کے چاہنے والے جو علوی کہہ جاتے تھے, شیعہ کہہ جاتے تھے, محبین اہل بیت تھے, انہوں نے قیام کر دیا. حکومت کمزور تھی, اس نے سوچا کہ بہترین موقع ہے شیعوں کو قابو کرنے کے لیے اور اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے کہ ہم علی ابن موسیٰ رضا کو کے حوالے یہ حکومت کرتے, ان کو اپنا جانشین بنا دیں, ولی بنا دیں, یا یہ حکومت ان کے حوالے کر دیں. جب ان کے حوالے یہ حکومت کر دیں گے تو ہم ظاہر لوگوں کو بتائیں گے کہ تمہارے امام حاکم ہیں, حکومت ان کی ہے, تم ان کے خلاف کیوں اٹھ رہے ہو, تم ان کے خلاف کیوں قدم کر رہے ہو. امام سارے مسائل کو جانتے ہیں, امام کو مجبور کیا گیا, آپ آ گئے خراسان. مامون نے امام کے سامنے یہ مسئلہ رکھا, کہا دیکھیے میں نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ میں یہ حکومت آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا یہ حکومت تمہاری ہے کہ تم میرے حوالے کرنا چاہتے ہو؟ بھائی کوئی آدمی کسی کے حوالے کوئی چیز کرنا چاہتا ہے, میں یہ رومال آپ کو دینا چاہتا ہوں, تو پہلے شرط ہی رومال یہ ہمارا ہو. اس نے کہا حکومت میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے فرمایا یہ بتاؤ اللہ نے یہ حکومت تمہیں دی ہے؟ اگر تمہیں دی ہے تو تمہارے لیے ہے, اور اگر حکومت اللہ نے تمہیں نہیں دی کسی اور کی ہے تو تمہیں کیا حق ہے دوسرے کو دینے کا؟ مامون کا اصرار بڑھتا رہا, امام کا انکار. آخرکار مامون نے ایک دن امام کو بلایا اور اس نے دھمکی دی امام کو اور امام سے یہ کہا امت قبول و امت قتل, یا قبول کرو حکومت کو اور یا پھر قتل ہونا پسند کرو. آپ کو اختیار ایسا نہیں ہو سکتا حکومت کسی کے سامنے کوئی بات رکھے اور انسان جو ہے وہ ایک سرے اس کا انکار کرتا چلا جائے. آپ کو دو راستوں میں سے ایک راستے کا انتخاب کرنا پڑے گا, یا حکومت کو قبول کرے اور یا قتل کو. کیا منظور ہے آپ کو؟ عزیزوں میں نے عرض کیا کہ آل محمد کے لیے قتل ہونا بڑی بات نہیں تھی, آل محمد کے لیے دین خدا کی حفاظت بڑی بات تھی. ابھی دین خدا کو امام رضا کی زندگی کی ضرورت ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ حکومت قبول نہیں کرتے ہیں تو آپ ولی عہدی کو قبول قبول کر لیجیے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے چلو میں ولی عہدی کو قبول کرتا ہوں مگر ایک شرط ہے, اور وہ شرط یہ ہے کہ میں حکومت کے معاملے میں کوئی عمل دخل نہیں کروں گا, میں حکومت کے معاملے میں کوئی دخالت نہیں کروں گا, کوئی میری مداخلت نہیں ہوگی, نہ کسی کو وزیر بناؤں گا, نہ کسی کو ہٹاؤں گا, نہ کسی کو نصب کروں گا. اور یہ اعلان ہونا چاہیے عزیزو, ماہ رمضان کی ساتویں تاریخ تھی سن 201 ہجری, جب 32,000 افراد کے درمیان اسی شہر میں شہر طوس میں امام کی ولی عہدی کا اعلان کیا گیا, اور اس میں یہ اعلان بھی کیا گیا, امام نے کہا کہ دیکھو حکومت سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے, نہ ہم کسی کو نصب کریں گے, نہ کسی کو عزل کریں گے, نہ ان کے اعمال کے ہم ذمہ دار ہیں. کچھ لوگوں نے جب تبصرہ کیا امام کی اس ولی عہدی کے اوپر تو انہوں نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ مامون یہ چاہتا تھا کہ لوگوں کے سامنے اہل بیت کے کا واقعی جو کردار ہے وہ آ جائے. جو دشمنان اہل بیت تھے, جو تعصب رکھنے والے تھے, جو اہل بیت کی عظمتوں کو کم کرتے ہیں, ان کا کہنا یہ تھا کہ مامون کا مقصد یہ تھا کہ مامون یہ چاہتا تھا کہ امام کو سامنے لے آئے لوگوں کے, حکومت جب ان کے پاس ہوگی, اقتدار ان کے پاس ہوگا, دولت ان کے پاس ہوگی, تب ان کا صحیح واقعی کردار لوگوں کی نگاہوں کے سامنے آئے گا. ابھی تک اولاد علی کا واقعی کردار لوگوں کے سامنے نہیں آیا, یہ چاہنے والے ہیں انہیں بڑھاتے چلے جا رہے ہیں, ہمارے امام ایسے ہیں, ہمارے آقا ایسے ہیں, ہمارے آقا ویسے ہیں, چونکہ وہ گوشہ نشینی کی زندگی اختیار کر رہے ہیں, وہ لوگوں کے سامنے نہیں ہیں, لہذا مامون نے یہ چاہا کہ امام رضا کو اقتدار دے دے, جب دولت ہاتھ میں آ جائے گی, تخت ان کے ہاتھ میں ہوگا, تاج ان کے پاس ہوگا, تب معلوم ہوگا لوگوں کو کہ واقعی ان کی صحیح عظمت کیا ہے, واقعی ان کا صحیح کردار کیا ہے. عزیزو اگر یہ بات مان لی جائے تو بس میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اور اپنی بات کو مکمل کر دوں. عزیزو میں نے عرض کیا کہ ساتویں ماہ رمضان کو امام کو ولی عہد بنایا گیا, اور 23 دن کے بعد یا 22 دن کے بعد جب عید کا موقع آیا تو مامون نے کہا کہ اے علی ابن موسیٰ آپ کو نماز عید پڑھانا ہے. امام نے کہا کہ ارے تمہارا تم جا کر نماز عید پڑھاؤ, کسی اور کو بھیج دو, جیسے نماز عید ہوا کرتی تھی ویسے ہو. کہا نہیں نہیں آپ کو نماز عید پڑھانا ہے. آپ نے فرمایا اگر نماز عید مجھے پڑھانا ہے تو ایک شرط ہے کہ جیسے میں چاہوں گا ویسی نماز پڑھاؤں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے آپ ویسے ہی نماز پڑھائیے گا جیسے آپ چاہتے ہیں. امام نے کہا ٹھیک ہے اعلان کر دو, کل صبح لوگ آئیں اور ہمارے ساتھ گھر سے باہر چلے نماز عید کے لیے. اعلان عام ہو گیا کہ کل جو ہے ولی عہد مملکت جو ہے وہ نماز عید پڑھائیں گے. پورا شہر امام پڑا امام کے دروازے کے اوپر. امام گھر سے باہر نکلے, انداز کیا ہے کہ آپ کے سر کے اوپر امامہ ہے اور اس کا ایک سرا سینے کے اوپر لٹک رہا ہے. آپ گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے نماز عید کے لیے نہیں جا رہے ہیں, آپ با پیادہ جا رہے ہیں اور آپ کے ہاتھ پیروں میں نالین بھی نہیں ہے. امام جب چلے آپ کے ساتھ مجمع ہے, آپ کے ساتھ پورا شہر ہے. ایک مرتبہ امام نے تکبیر کی آواز بلند کی, امام نے اللہ اکبر کہا. جیسے ہی امام نے اللہ اکبر کہا سارے مجمع میں رونے کی آوازیں بلند ہونے لگی. امام نے دوسری مرتبہ تکبیر کہی, ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے زمین اور آسمان سے اللہ اکبر کی آوازیں آ رہی ہیں. لوگ گریا کر رہے ہیں, لوگ رو رہے ہیں, ہر طرف سے اللہ اکبر کی تکبیروں کی آوازیں آ رہی ہیں, تکبیروں کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. ایک مرتبہ مامون کو یہ خبر دی گئی کہ اگر امام رضا نے آپ نماز عید پڑھا دی تو پورا شہر تمہارے ہاتھ سے چلا جائے گا. اب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ امام کو اس لیے ولی عہد بنایا تھا تاکہ لوگوں کو بتائے کہ یہ ویسے نہیں ہے جیسے تم سمجھتے ہو, تو نماز عید پڑھا لینے دیا ہوتا. جیسے ہی امام لوگوں کی نگاہ کے سامنے آئے سارا شہر جو ہے امام کے قدموں پہ آ گیا, سارا شہر امام کے ساتھ ہو گیا اور امام کی ہر تکبیر کے اوپر گریا کر رہا ہے, رو رہا ہے. لیکن عزیزو ایسے مقدس وجود کو مامون کہاں برداشت کر سکتا تھا. سن 201 ہجری میں امام آئے تھے دوست, اور سن 203 ہجری میں اس نے امام کو زہر دے دیا. اور ہمارا اور آپ کا یہ آٹھواں امام غریب الوطنی میں اس دار فانی سے گزر گیا. غریب الوطنی میں ہمارے اولاد کے 8ویں امام کی شہادت ہوئی. عزیزو میں نے عرض کیا تھا کہ اولاد رسول میں، اولاد مولا کائنات میں ہمارے جتنے بھی امام ہیں، وہ چاہے مدینے میں ہو یا عراق میں ہو، مگر سب عرب کی سرزمین تو ہے، مگر یہ ہمارا تنہا غریب امام ہے جو عرب کی سرزمین سے باہر ہے. عزیزو اس گھرانے میں کجی اتفاق تھا. عزیزو امام کی جب شہادت ہوئی ہے، عالم غربت میں امام کی شہادت ہوئی، عجب کی سرزمین پر امام کی شہادت ہوئی. لکھا ہے جب وقت آخر تھا تو امام بار بار حجرے سے کسی کا انتظار کر رہے ہیں، حجرے سے آپ کی نگاہیں باہر ہیں. کسی نے پوچھا مولا کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ کہا میرا بیٹا مدینے سے آ رہا ہوگا. اس لیے عزیزو ہر باپ کو یہ تمنا ہوتی ہے کہ وقت آخر میرا بیٹا میرے سرحانے رہے. بس دل چاہتا ہے ہاتھوں کو جوڑ کے گزارش کروں، اے رضائے غریب امام جواد با اعجاز آپ کے پاس پہنچ گئے. ہر باپ کو تمنا ہوتی ہے کہ میرا بیٹا میرے سرحانے آئے، مگر ہائے غریب حسین زخموں سے چور ہے. سید سجاد کے پاس گئے، بیٹا سید سجاد غش سے آنکھیں کھولو، تمہارا بابا رخصتِ آخر کے لیے. سید سجاد کہتے ہیں کہ جب میں نے آنکھیں کھولی میں اپنے بابا کو پہچان نہیں سکا، اتنے تیر لگے تھے، اتنی تلواریں لگی تھی، اتنے زخم لگے تھے. اجرکم اللہ، اللہ ہی آوازوں کے اوپر رحمتیں نازل کرے جو کربلا والوں کے غم میں بلند ہو رہی ہیں. اے رضائے غریب ہم غریب الوطن آئے ہیں، آقا پرسا قبول کیجئے، آقا ہماری زیارتوں کو قبول کیجئے. اے آقا آپ غریب الوطن تھے مگر آپ کا جنازہ بڑے احترام کے ساتھ اٹھ گیا، آپ کا جنازہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ اٹھا، مگر حسین کا جنازہ کربلا کی جلتی ہوئی زمین پر پڑا ہے. سید سجاد نے بابا کی لاشیں کو دیکھا، چہرے کا رنگ بدل گیا. اے بھوپی امبا جوان بیٹا موجود ہے، باپ کا لاشا جلتی رہتی پر پڑا ہے. سلام الذین ظلموا. اپنی بارگاہ میں قبول فرما پروردگار، تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، جن جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما پروردگار. تجھے واسطہ ہے امام سید العابدین کی مظلومیت کا، جو بیمار ہیں ان کو بیمار کربلا کے صدقے میں شفا عاجل کامل عطا فرما پروردگار. تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا، جو صاحب اولاد ہیں انہیں اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما پروردگار. پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر کو سرنگو فرما، انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، علماء کرام مراجع اعظم رہبر انقلاب کو طول عمر عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مومنہ بیمار ہے شفا فاطمہ، ان کی شفا یابی کے لیے آپ سے دعا کی گزارش کی گئی. اسی طریقے سے سیدہ بیگم عمر ہے، ان کو برین ٹومر ہے، ان کی بھی شفا کے لیے آپ حضرات امّا یجیب پڑھ کر دعا فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امّا یجیب المستغفر اذا دعا ویکشف السوء، امّا یجیب المستغفر اذا دعا ویکشف السوء، امّا یجیب المستغفر اذا دعا ویکشف السوء. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، تمام بیماروں کو خاص کر کے مریضان مورد نظر کو شفا عاجل کامل عطا فرما.